الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علماء حضرات Brothers and sisters, as I've mentioned before, I'm from Belgium, a town called Bruges. It's across the channel, and we bought a house 20 years ago when there were not a lot of people, not too many Muslims. But today, we have thousands of Muslims, and we are 20 years far, and we run short of place. Our Jummah, we have to do somewhere else. We have put up tent, and children who come to study Islam, we have to divide the rooms with curtains and all that. We had a lot of obstacles. A lot of people didn't want this mosque over there, but with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, eventually we have bought a good place. And I want you brothers to help us out. Even all the Jamaat from Dewsbury, London, Malkin, they always pass, they know our place very well. This is a tabligh, a friendly place. So I know all the buzurs who come, they make a stop. So brothers and sisters, please help us out to achieve our goal. May Allah reward you, all of you. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jazakumullahu. Inshallah, dua ke baad aaj ka program shuru hoga. Tamam bhai ki main guzarish hai ki zarur shirkat kare. Inshallah, fayda hoga. قریب قریب تشریف لائیں قریب 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 تشریف لائیں اتوار کا دن ہے اکثر لوگ فارغ ہی ہوتے ہیں ایسے مواقع کم نصیب ہوتے ہیں تو عصر مغرب کے درمیان کا وقت مبارک بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کم وقت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر میں علماء کرام کی باتوں کو سننے میں گزاریں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نافع ثابت ہوگا انشاءاللہ حضرت مولانا کے واعظ سے پہلے کچھ نعتیہ کلام بھی ہوگا لیکن مولانا کے واعظ سے پہلے میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی چونکہ بیانات بہت ہوتے ہیں پروگرام بہت ہوتے ہیں تو اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے تو کوئی صاحب فن صاحب علم صاحب تقویٰ کوئی آ جاتا ہے تو لوگوں کو قدر نہیں ہوتی اور جیسا کہ مشہور ہے قدر النعمت بعد الزوال، کہ جب کوئی نعمت چلی جاتی ہے اس وقت آدمی کو پچھتاوا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ بہت ہی بڑی نعمت چلی گئی۔ تو حضرت مولانا وہ صاحب علم بھی ہے، صاحب تقویٰ بھی ہے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی طرف سے حضرت کو اجازت بھی ہے، دارالعلوم دیوبند کے سے فارغ التحصیل ہے، اور کئی کئی سالوں سے آپ تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور کئی کئی کتابوں کے مصنف بھی ہے، قرآن کا ترجمہ آپ نے لکھا ہے اور دیگر موضوعات پر آپ نے لکھا ہے۔ تو ایسے صاحب علم اور صاحب تقویٰ کا آنا ہمارے لیے بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہے۔ تو تمام بھائی میں گزارش ہے کہ ضرور حضرت کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنیں اور ان کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ حضرت کے واس سے پہلے ہمارے شاہ صاحب مرحوم کے جو پوتے ہیں حضرت مفتی سید بلال شاہ صاحب، میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کر کچھ نعتیہ کلام پیش کریں، اور انشاءاللہ مفتی صاحب کے کلام کے بعد حضرت کا آواز فوراً شروع ہوگا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں، سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے تیری ہم دو سنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، تیری ہم دو سنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں، کہ تو ہی تو کے گن گاتے ہیں یہ سب چہچہانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں آسمانوں میں، تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں۔ یہ چند اشعار ایک دوسری حمد کی، انشاءاللہ اس میں تسبیح سبحان اللہ کی ہے، تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ ضرور پڑھ۔
یہ شمس و قمر یہ ارض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شمس و قمر یہ ارض و سما سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر رنگ میں تیرا جلوہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش عالی فرش خاکی فردوس بری پنہائے زمین، یہ بھی تیرا وہ بھی تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری قدرت کا شاہد ہے، تیری صنعت کا قائل ہے، تیری قدرت کا شاہد ہے، تیری صنعت کا قائل ہے. قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. باطن بھی تو ظاہر بھی تو، اول بھی تو آخر بھی تو، باطن بھی تو ظاہر بھی تو، اول بھی تو آخر بھی تو، سب کا والی سب کا مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
ایک مرتبہ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں.
اے عشق نبی دل میں میرے بھی سما جانا، اے عشق نبی دل میں میرے بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا
صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا جانا جانا جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل اے عشق کبھی مجھ کو نیند سی سلا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا اے عشق نبی دل میں میرے بھی سما جانا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. اللہ رب العزت والجلال نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے اکثر مخلوقات ہماری اور آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہیں. ہم چاہ کر بھی اللہ کی اس مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے. جو کچھ ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے یہ ہمارے اللہ کی مخلوقات کا بہت مختصر سا حصہ ہمیں اور آپ کو دکھائی دیتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم اور مخلوقات کو کیا دیکھیں گے. ہم خود اپنے مکمل وجود کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کتنے عجائبات رکھے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے. آج کے درس میں میں اللہ کی مخلوقات میں سے دو ایسی مخلوق کا تذکرہ کروں گا کہ ان سے ہمارا نفع اور نقصان وابستہ ہے لیکن وہ دونوں مخلوق ایسی ہیں جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی ہیں. ایک مخلوق سے ہمارا نفع وابستہ ہے اور ایک مخلوق سے ہمارا بہت نقصان وابستہ ہے. لیکن مخلوقیں دونوں وہ ایسی ہیں جو ان مادی آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کا تذکرہ کیا پہلے ایک سوال کر کے, هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین, کیا میں تمہیں بتا دوں شیاطین کن کے پاس آتے ہیں. شیاطین ایک مخلوق ہے جنوں میں سے. یہ شیاطین ہمارے اور آپ کے ایسے کڑے دشمن ہیں کہ ان کی دشمنی صبح قیامت تک بھی دوستی میں تبدیل نہیں ہو سکتی. ہماری اور آپ کی جو سماجی اور معاشرتی زندگی ہے, خاندانی اور آئینی زندگی ہے, اس میں کسی سے عداوت ہو جاتی ہے, کسی سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں, کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے, لیکن وہ دشمنی اور وہ عداوت ممکن ہے کہ دوستی میں تبدیل ہو جائے اور دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں, محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن یہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے, اس سے دوستی نہیں ہو سکتی. یہ ہمیں ہمیشہ نقصان پہنچانے کی در پہ رہتا ہے. ہے یہ سب سے بڑا دشمن, لیکن دشمن ایسا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا. اور وہ دشمن بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس دشمن کی تکلیف دہی، ایزا رسانی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ دشمن ہمیں دیکھے اور ہم اسے نہ دیکھ پائے. قرآن مجید میں اس دشمن کے تعلق سے یہ وضاحت اور صراحت موجود ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. یہ شیطان اور اس کا پورا کنبا، اس کا سارا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے. وہ کہاں بیٹھا ہے؟ ہماری طاق میں ہے، ہمیں نقصان پہنچانے کی در پہ ہے، نقصان پہنچائے گا. وہ دشمن ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، تو پھر اس کی دشمنی اور اس کی ایزا رسانی اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن، صریح دشمن کن لوگوں کے پاس آتا ہے، کس سے اس کا تعلق رہتا ہے، اور ان لوگوں کے پاس آ کر وہ انہیں بھی شیطان بنا دیتا ہے، وہ ان کو بھی اپنے مشن میں شامل کر لیتا ہے. قرآن حکیم کی وضاحت کے مطابق دو صفات اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جس کے اندر ہوں گی اس کے پاس شیاطین کا آنا جانا لگا رہے گا، اور وہ شیاطین اس شخص پر ایسی محنت کریں گے کہ ان انسانوں کو بھی شیاطین کے زمرے میں شامل کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے شیاطین کی دونوں قسموں کی وضاحت کر دی ہے، کچھ شیاطین الجن ہیں تو کچھ شیاطین الانس بھی ہیں، جناتی شیطان، انسانی شیطان. قرآن مجید اسی آیت پہ مکمل ہوتا ہے جس میں دونوں طرح کے شیاطین کا تذکرہ ہے، من الجنتی والناس. یہیں پہ قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے، یہ خناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اس خناس سے اللہ کی پناہ چاہنے کا حکم ہمیں اور آپ کو دیا گیا کہ اس خناس سے اپنے اللہ کی پناہ چاہو، اس خناس سے بچ کر اپنے رب کی حفاظت میں آ جاؤ. یہ خناس کا کام کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. وہ وسوسے جناتی شیاطین ہی نہیں ڈالتے، انسانی شیاطین بھی ڈالتے ہیں، من الجنتی والناس. یہیں پہ قرآن کریم مکمل ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ان دونوں صفات سے بچا کر رکھنا ہے جن کے پاس شیاطین آتے ہیں اور اپنے زمرے میں ان کو شامل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتا دوں، کیا میں تمہیں خبر دے دوں، ہمارا اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کس کے پاس آتے ہیں شیاطین، شیاطین کا نزول کن پر ہوتا ہے، اور یہ تمہارے وہ دشمن ہیں جو تمہیں دیکھتے ہیں اور تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. وہ آ جائیں گے تمہارے پاس، پتہ نہیں چلے گا، اور تم کو بھی اپنے زمرے میں شامل کر لیں گے، انسانوں کو بھی اپنے مشن میں داخل کر لیں گے. کون ہیں وہ لوگ جن کے پاس شیاطین آتے ہیں، ان کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں؟ میرے رب نے فرمایا، تنزل علی کل افاک اثیم، جس میں دو صفات ہوں گی، دونوں بہت بری صفات ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جو بہت زیادہ بہتان تراش ہوتا ہے، الزام تراش، لوگوں پہ جھوٹے جھوٹے الزامات لگاتا رہتا ہے، جس میں یہ گندی اور یہ بری صفت ہوگی لوگوں پر الزام لگانے کی، جھوٹا بہتان باندھنے کی. شیطان کو معلوم ہے کہ یہ بندہ ہمارے کام کا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہتان تراشی کبھی نہیں کرنا چاہیے، کسی پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے. جھوٹے الزامات لگانے والے یہ شیاطین کے زمرے کے لوگ ہیں، انہی کے پاس تو شیاطین آتے ہیں اور ان کو اپنے مشن میں شامل کر کے ان کو استعمال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں خاندان بکھر جاتا ہے. اس بری صفت کے نتیجے میں گھر اجڑ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، پورا سماج، پورا معاشرہ انارکی کا شکار بن جاتا ہے، عداوت دشمنی بڑھ جاتی ہے اس بری صفت کے نتیجے میں۔ کبھی کسی پر کوئی الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بیوی نے شوہر پہ کوئی الزام لگا دیا، شوہر نے بیوی پر کوئی جھوٹا الزام لگا دیا، وہ گھر بچے گا؟ تباہ ہو جائے گا۔ شیطان کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہم پر کتنا احسان فرمایا کہ ہم سے پوچھا، هل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دے دوں، کیا میں تمہیں بتا دوں؟ اللہ نے کیوں پوچھا؟ فیثاغورس نے لکھا جو بہت بڑا فلسفی اور حکیم گزرا ہے، کہ سوال انسان کے دماغ کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سوال، یہ سوال انسان کو اگلی بات سننے کے لیے مستعد اور تیار کر دیتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑے پائے کے عالم، بڑے پائے کے مفتی، ان کو خطاب اور لقب دیا گیا مفتی اعظم ہند کا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تعلیم الاسلام، آپ اسے پڑھیں۔ اتنا بڑا مفتی اور کتاب تعلیم الاسلام، سوال اور جواب، سوال اور جواب۔ کیوں؟ سوال کے ذریعہ سے اگلی بات کو سننے کے لیے انسان کا دماغ مستعد اور تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطۂ تعلیم اور نقطۂ تدریس ہے کہ سوال اور جواب کے ذریعہ جو علم سکھایا جاتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد سوالات ہیں، احادیث مبارکہ میں متعدد سوالات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے جوابات ہیں۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، ہمارے اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں، اور یہ قرآن کا خطاب ہر دور کے انسانوں کے لیے ہے۔ اب سے 1450 سال پہلے جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو اس زمانے کے اولین مخاطبین، اللہ ان سے کہہ رہا ہے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اور آج ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمارا اللہ ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے، کیا میں تمہیں خبر دے دوں، کیا میں تمہیں بتا دوں؟ شیاطین کن کے پاس آتے ہیں، شیاطین کا نزول کن پر ہوتا ہے، تمہیں بتا دوں؟ پھر اللہ نے جواب دیا، تنزل علی کل افاق، بہت بہتان تراشی کرتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، اس کے پاس شیاطین کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اور یہ شیاطین اس کو اپنے مشن میں شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ انسانوں کی محبتیں ختم ہو جائیں، تعلقات تباہ ہو جائیں، یہی تو اس کا مشن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے صحابی دور سے گزرے ہوئے جا رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ان صحابی نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صاحب جو جا رہے ہیں میں ان سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی ایک دوسرے سے اللہ کے واسطے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کا ذائقہ، ایمان کی چاشنی اس وقت تک مل نہیں سکتی جب تک کہ ہم ایک دوسرے سے اللہ کے واسطے محبت کرنے والے نہ بن جائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور اس محبت میں دنیا کا مفاد نہیں، اللہ کی محبت شامل ہونی چاہیے، اللہ کی بنیاد پر، اللہ کی وجہ سے، لوجہ اللہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے۔ تو ان صحابی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صاحب جو جا رہے ہیں میں ان سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں، قربان جائیے میرے مصطفیٰ کی تعلیمات پر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تم ان سے جو اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہو، کبھی ان کو یہ بتایا بھی ہے؟ کبھی تم نے اپنی اس محبت کا ان کے سامنے اظہار بھی کیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت تو مجھے ان سے ایک زمانے سے ہی اللہ کے واسطے، لیکن میں نے ان کو کبھی بتایا نہیں کہ میں تم سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور جا کے انہیں بتا کر آؤ کہ میں تم سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں۔ وہ صحابی اٹھے اور تیز قدموں سے گئے اور ان کو جا کے سلام عرض کیا اور اس کے بعد ان سے کہا انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے واسطے محبت بھی رکھنا ہے اور اس محبت کو دل کے نیہ خانوں میں چھپا کر نہیں رکھنا بلکہ اپنے صاحب ایمان ساتھی کو بتا دینا ہے کہ میں تم سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ سامنے والا عالم الغیب تو نہیں ہے، اسے نہیں معلوم کہ ہم اس سے اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہیں یا نہیں، تو بتانا پڑے گا. یہ بھی سنت ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی کہ ان کو بتاؤ کہ میں تم سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں. جب ان صحابی نے جا کے ان سے کہا انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے جواب دیا احبک الذی احببتنی لہ، جس اللہ کے لیے تم مجھ سے محبت رکھتے ہو میری دعا یہ ہے کہ میرا اللہ تمہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو سب سے پہلے اپنے آئینی نظام میں، گھریلو نظام میں نافذ کریں. ہر شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، لیکن ذرا اس محبت میں اللہ کی محبت کا خمیر شامل کر دے شوہر اور اپنی بیوی سے ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں تجھ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کی آیات پڑھ کر تجھے میرے حوالے کیا گیا تھا، تو میرے پاس یوں ہی نہیں آئی، اللہ کا کلام پڑھا گیا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی گئی تھیں، ایسے نورانی ماحول میں تجھ کو میرے حوالے کیا گیا، میں تجھ سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں. بیوی بھی یہی کہہ دے جب آپ کا پیغام میرے پاس آیا تھا تو اس میں اللہ رسول کی باتیں کہی گئی تھیں اور مجھ سے پوچھا گیا تھا، تو میں نے کہہ دیا تھا کہ ہاں میں ان کی زوجیت میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتی ہوں. رب کعبہ کی قسم اگر یہ نظام ہمارے گھروں میں آ جائے تو طلاق کا سسٹم ہی ختم ہو جائے. وہ ایسی محبت تو جانور بھی اس سے کر لیتا ہے جس سے وہ اپنی شہوت پوری کرتا ہے. ایک چونٹی، درندہ، چرند پرند، ایسی محبت تو سب کو آتی ہے. وہ اپنی ضرورت کے پورے کرنے کے وقت میں اپنی محبت کا، جیسے ان کا نظام ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. پھر انسانوں میں، صاحب ایمان میں، جانوروں میں فرق کیا رہا؟ خواہش تو سب پوری کرتے ہیں. ہر جانور کو اپنی اولاد پیدا کرنے، اس کی پرورش کرنے کا سسٹم معلوم ہے. ہم میں اور آپ میں پھر فرق کیا رہے گا ان جانوروں میں اور ہم میں؟ فرق جب ہی ہوگا جب شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تجھ سے محبت تو ہے، بہت ہے، لیکن وہ محبت مجھے تجھ سے اللہ کے واسطے ہے. پھر دیکھیے گھر کا نظام، بیوی یہی کہہ دے، اظہار کر دے کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتی ہوں، باپ اپنے بیٹوں سے یہ کہے کہ بچوں تمہارے حقوق تو میرے ذمے جتنے بھی ہیں یہ سب اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے نتیجے میں ہیں، میں نے آپ کا نام جو بہت اچھا سا رکھا ہے وہ تعلیمات مصطفی کی بنیاد پہ رکھا ہے، میں نے تمہاری تعلیم تربیت کا جو انتظام کیا، تمہیں حافظ بنایا، عالم بنایا، قرآن مجید پڑھایا، جو بھی ہم نے تمہارے لیے تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا ہے یہ فرمان مصطفیٰ کی بنیاد پر کیا ہے، ہمارے ذمے بیٹے اور بیٹیوں اتنے حقوق ہیں تمہارے، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں بچوں میں تم کو، لیکن یہ ساری چاہت اور یہ ساری محبتیں میں تم سے اللہ کے واسطے کرتا ہوں. بیٹے بھی یہی کہہ دیں کہ ابا حضور ہمیں بھی آپ سے بڑی محبت ہے، اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے گھر دیا، اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے کپڑے بنوا دیے، اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے شادی کر دی، اس وجہ سے میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اللہ کے واسطے. اب اس مضمون کو آپ پھیلا لیجیے اپنے خاندانی نظام میں، اپنے سماجی سسٹم میں، اپنے پورے معاشرے میں، اپنے نمازیوں کے درمیان، مقتدیوں کے درمیان، مقتدی اپنے اپنے امام صاحب سے کہہ دیں سارے مقتدی میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں، اور امام صاحب بتا دیں کہ میں آپ سب سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں، ایک نمازی دوسرے نمازی سے کہہ دے میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں، ایک محلے والا دوسرے محلے والے سے کہہ دے کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں، ایک بستی والا دوسری بستی والے سے کہہ دے میں آپ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں، اسی گھر میں جنت نشان بن جائے گا، ہمارا گھر سکون آ جائے گا، امن آ جائے گا، اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے سے اللہ کے واسطے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سنت یہ ہے کہ یہ محبت دل کے نیہاں خانوں میں چھپا کر نہیں رکھنی ہے، یہ محبت کا اظہار بھی کرنا سنت ہے، بتانا پڑے گا، اس سے ماحول پورا کا پورا پرامن بنے گا. اور جہاں الزام تراشیاں ہوں، بیوی اپنے شوہر پہ الزام لگا دے، شوہر اپنی بیوی پہ الزام لگا دے، بھائی اپنے بھائی پر الزام لگا دے، بہن اپنے بھائی پر، بھائی اپنی بہن پہ الزام لگا دے، پڑوسی پڑوسی پر الزام لگا دے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار پہ کوئی الزام لگا دے، مقتدی اپنے امام پر کوئی جھوٹا الزام لگا دیں اور امام اپنے مقتدیوں پر کوئی جھوٹا الزام لگا دے، آپ بتائیں اس مسجد کا کیا ہوگا، اس معاشرے کا کیا ہوگا، اس گھرانے کا کیا ہوگا؟ تباہی کے سوا کچھ نہیں، بربادی کے سوا کچھ نہیں. تو الزام تراشی سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے، یہ شیطانی مشن کا ایک حصہ ہے. ایسے لوگوں کو شیاطین بہت استعمال کرتے ہیں، تنزل علی کل افاق، بہت زیادہ الزام تراشی کرنے والے کے پاس شیاطین آتے ہیں. اسیم، ایک ہے گناہ کا صادر ہو جانا، گناہ ہو گیا، ہو گیا تو ہو گیا، اس کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے استغفار ہے. جو بندے سچی پکی سچی توبہ کر لیتے ہیں، ہمارا رب ان کے گناہوں کو ہی معاف نہیں کرتا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. پکی سچی جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو ہمارے اللہ صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. گناہ ہو گیا تو ہو گیا، توبہ ہے، استغفار ہے، لیکن گناہوں کا عادی بن جانا، کسی گناہ کی عادت کو ایسے اپنے اندر داخل کر لینا کہ اس گناہ کو چھوڑتا ہی نہیں ہے وہ، پھر یہ اثیم بن جائے گا آثم کی بجائے، گنہگار، ایسا جو گناہوں کا عادی ہے. شراب کی لت لگی ہے تو اس کی عادت اس کو ایسی پڑی ہے، شراب چھوڑنے کو تیار نہیں. زنا کی لت لگی ہے، زنا چھوڑنے کو تیار نہیں، زنا کا وہ عادی بنا ہوا ہے، جھوٹ کا عادی ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، جھوٹ بولنا تم نے اپنی غذا بنا لیا ہے، جیسے کھانا کھائے بغیر پیٹ نہیں بھرتا، ایسے ہی کچھ لوگوں کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک وہ جھوٹ نہیں بول لیتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو کسی بھی گناہ کا عادی ہونا یہ بڑا خطرناک ہے. کوئی گناہ سرزد ہو گیا، معافی مانگ لیں اللہ معاف کر دیں گے، لیکن جو گناہوں کا عادی ہے، گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں، شیطان ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ بندے کون ہیں جو گناہوں کے، کسی بھی گناہ کبیرہ کے عادی بن چکے ہیں اور چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے پاس شیاطین آتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ہی شیاطین اپنے مشن کا حصہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعہ سے وہ نہ جانے کتنے نوجوانوں کو گنہگار بنوا دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ شیاطین نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، نقصان بہت ہے اس سے، دشمن جس کے پاس پہنچ جائے وہ نقصان ہی پہنچائے گا. اب دوسری مخلوق بہت توجہ سے سنیے، جس سے ہمارا نفع وابستہ ہے اور وہ مخلوق بھی نظر نہیں آتی. آتی ہے مخلوق وہ انسانوں کے پاس، مگر انسان اس مخلوق کو دیکھ نہیں سکتے، ان سے نفع ہمارا وابستہ ہے. اس مخلوق کا نام ہے ملائکہ، فرشتے، وہ نظر نہیں آتے ہیں. اور وہ بھی انسانوں کے پاس حاضری دیتے ہیں. شیاطین بھی آتے ہیں انسانوں کے پاس جن میں دو صفات ہوں گی. فرشتے بھی آتے ہیں ان انسانوں کے پاس جن میں دو صفات ہوں گی. اب یہ اختیار ہے اپنے پاس شیطانوں کو بلائیں یا فرشتوں کو بلائیں. یقین جاننا وہ لوگ کتنے اچھے ہوں گے جن کے پاس شیاطین نہیں بلکہ فرشتے آتے ہیں. رحمت کے فرشتے آتے ہیں, رحمت کے فرشتے آئیں گے تو رحمتیں ہی رحمتیں ملیں گی. شیاطین آئیں گے وہاں تباہی تباہی ہوگی. دو صفات کے حامل لوگوں کے پاس شیاطین آتے ہیں اور دو صفات کے حامل لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں. وہ دو صفات کیا ہیں؟ قرآن کے الفاظ میں دیکھیں, ان الذين قالوا ربنا الله, بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, یہ پہلی صفت ہمارا رب اللہ. اور یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے, یہ تو بڑا پرانا عہد تھا جس کی تجدید کرنی ہے. ہم سے اور آپ سے اللہ نے پوچھا تھا عہد الست میں, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے اور آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ بلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. عہد الست میں جس کو ہم نے اپنا رب مان لیا تھا اسی رب کو اس دنیا کی اس زندگی میں رب مانو تاکہ وہ معاہدہ تجدید میں آ جائے, معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ, بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. ایک سوال میں آپ سے کروں گا, جواب آپ سے طلب نہیں کروں گا, سوال کروں گا جواب میں خود دوں گا, وہ جواب آپ کو معلوم ہوگا یقیناً. سوال یہ ہے کہ ہمارے اللہ کی ربوبیت ہماری ذات سے کب سے وابستہ ہے؟ ہمارا رب ہماری اور آپ کی ربوبیت پرورش کب سے کر رہا ہے؟ عام طور پہ ذہن یہ جاتا ہے کہ جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی صفت کے پیش نظر ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری ماں کی چھاتی میں دودھ اتار دیا. یہ دودھ پینے سے ان کی ربوبیت کا آغاز ہوا؟ یا ہم نے جب بریانی اور قورمہ اور روٹی اور کھچڑی اور ساتھ میں دیگر دالیں استعمال کرنی شروع کی تب سے ان کی ربوبیت ہمارے ساتھ وابستہ ہے؟ ماں کے پیٹ میں تھے تب سے؟ نہیں. باپ کی سلب میں تھے تب سے؟ نہیں. ہمارے اور آپ کی رب کی ربوبیت ہمارے اور آپ کے ساتھ اس وقت سے وابستہ ہے جب ہمارے اور آپ کے اللہ نے ہمیں اور آپ کو ابا آدم علیہ السلام کی سلب میں رکھا تھا. تب سے وہ ہمیں پال رہے ہیں, تب سے وہ ہماری پرورش کر رہے ہیں, تب سے. یہ بہت تفصیلی مضمون ہے, اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, ورنہ میں آپ کو کچھ ایسے حوالے دیتا دلائل کے ساتھ شواہد کے ساتھ میں آپ کو سمجھا دیتا کہ ہمارے رب کی ربوبیت آج سے نہیں, ماں کے پیٹ سے نہیں, ہمارے ابا کی سلب سے نہیں, بلکہ جب انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کی سلب میں ہم سب کو پیدا کیا اور پھر میدان عرفات کے قریب ان کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا, آپ کی ساری ذریت نیچے آ گئی, تو جب ہم ابا آدم کی سلب میں تھے وہاں سے ہمارے اللہ ہماری پرورش کر رہے ہیں, ہمارے رب کی ربوبیت ہم سے اور آپ سے وہاں سے وابستہ ہے. هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. واللہ تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا جب اس نے تم کو زمین سے نکالا, اور واللہ تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا جب تم اپنی ماؤں کے رحموں میں چھپے ہوئے چھوٹے سے تھے. اپنی پاکیزگی مت بگھارو, وہ خوب جانتا ہے کون کتنا متقی ہے. تو اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں اور کب سے وہ ہماری پرورش کرتے آ رہے ہیں, اور جب ہم مر جائیں گے تو کیا ان کی پرورش ختم ہو جائے گی؟ نہیں, وہ ہمیں بچا کے رکھیں گے. عالم قیامت برپا ہوگا تو کیا ان کی پرورش ختم ہو جائے گی؟ میدان محشر میں حاضری ہوگی تو کیا ان کی ربوبیت ختم ہو جائے گی؟ جنت میں جائیں گے تو کیا ان کی ربوبیت ختم ہو جائے گی؟ اپنے رب کو پہچانو اور یہ کہو ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ کہہ کر پھر اپنے اندر دوسری صفت پیدا کرو، ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس کے اوپر ڈٹے رہے، جمے رہے، حالات کی نامساعدت، حالات کا بکھراؤ ان کے ربنا اللہ کہنے کو ختم نہیں کر سکا۔ بڑے بڑے حالات آئے لیکن وہ حالات سے متاثر نہیں ہوئے، دریاؤں کی رخ کو موڑ دیا، ہواؤں کے جھونکوں کو پھیر دیا، ربنا اللہ کہنے پر ڈٹے رہے، کسی سے انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، جمے رہے، ہاں ہمارا رب تو بس اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر ڈٹے رہے اور جمے رہے۔ جن کے اندر یہ دو صفات پیدا ہو جائیں، ربنا اللہ کہیں یعنی ایمان لائیں اور اس کے اوپر وہ جمے رہیں، اگر یہ دو صفات پیدا ہو گئیں تو میرے اللہ کا وعدہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اب ان کے پاس فرشتے آئیں۔ هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاق نثيم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بالمقابل نظر نہ آنے والی مخلوق شیاطین ان کا تذکرہ کیا کہ شیاطین ان کے پاس آتے ہیں، شیاطین نظر نہیں آتے لیکن ان دو صفات کے حامل لوگوں کے پاس شیاطین آتے ہیں، تو پھر شیاطین کے بالمقابل نظر نہ آنے والے نورانی فرشتوں کا بھی ہمارے اللہ نے تذکرہ کیا اور وہاں پر بھی دو صفات بیان کی ہیں، جن کے اندر یہ دو صفات ہوں گی فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور پھر جو کچھ وہ گفتگو کریں گے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے، مذہبی ذمہ داری، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا کہ ہم فرشتوں پر بھی ایمان لائیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر اور اس کے فرشتوں پر، تو جن پر ایمان لائے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو معلومات ہونی چاہیے نا، فرشتوں کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام کی خوشخبری کہ جو شخص بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ بیت اللہ کی بنیادی طور پہ چار کونے ہیں، ایک وہ کونا ہے جس کے سامنے سے طواف شروع ہوتا ہے، اس کا نام ہے رکن حجر اسود، اس کے بعد دوسرا کونا آتا ہے اس کا نام ہے رکن عراقی اور وہیں سے حتیم کی گول دیوار شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسرا کونا ہے اس کا نام ہے رکن شامی اور جو چوتھا کونا ہے اس کا نام ہے رکن یمانی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چوتھے کونے کے اوپر اللہ نے 70 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ رکن یمانی کے اوپر کتنے فرشتے بیٹھے ہیں؟ فرشتے جن پر ہم نے ایمان قبول کیا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ، کتنے فرشتے ہیں وہاں؟ 70۔ کیا کام ہے ان کا؟ بیت اللہ کے ایک کونے پر، بیت اللہ کے رکن یمانی کے اوپر 70 فرشتے اللہ نے کیوں مقرر کیے، کیا ان کی ڈیوٹی ہے اور کیا ان کی ذمہ داری ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ان 70 فرشتوں کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے کہ اللہ کے جو بندے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہوں، دعائیں مانگ رہے ہوں طواف کے دوران، تو اے 70 کے 70 فرشتوں، تم میرے بندوں کی دعاؤں پہ بس آمین 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 کہتے رہو۔ آمین کا ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے، آمین کا ترجمہ ہے اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ کے جو بندے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، دوران طواف وہ جتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، قبول کرنے والا بلا شبہ اللہ ہے، بلا شبہ اللہ ہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص میرے بارے میں آپ سے پوچھے، اللہ اپنے نبی علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے بارے میں کوئی آپ سے پوچھے تو اس کو بتلا دینا انی قریب، میں تم سے بہت قریب دور نہیں ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا، جب کوئی پکار لگانے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو دعاؤں کو اللہ کے سوا کون سن سکتا ہے؟ وہی سنتے ہیں۔ لیکن عالم اسباب میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70 فرشتوں کی ڈیوٹی رکن یمانی پہ ان کو بٹھلا کے رکھ رکھی ہے کہ میرے گھر کا طواف کرنے والے جتنے بندے جو دعا مانگیں تم ان پر آمین کہو، قبول میں کروں گا۔ ان فرشتوں سے محبت ہو جائے گی کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں امام صاحب، فلاں مولانا صاحب میرے لیے دعا کرتے ہیں، میرا نام لے لیتے ہیں، تو طبعی طور پہ، فطری طور پہ آپ کو ان سے محبت ہو جائے گی کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ سے فرشتے، وہ 70 فرشتے یہ سفارش کر رہے ہیں کہ ہمارے رب اپنے ان بندوں کی یہ دعائیں قبول کر لیجئے. وہ ہمارے لیے سفارش کر رہے ہیں اللہ سے، ان سے محبت ہوگی کہ نہیں؟ قرآن مجید کے 24th پارے میں فرشتوں کی کچھ دعائیں جو صرف ہمارے اور آپ کے لیے، یعنی اہل ایمان کے لیے ہیں، ذرا ان دعاؤں کو قرآن کے حوالے سے دیکھیے، ان فرشتوں سے کتنی محبت پیدا ہو جائے گی. پھر ہماری تمنا ہوگی کہ یا اللہ یہ فرشتے ہی ہمارے پاس آتے رہیں، یہ رحمت کے فرشتے ہمارے پاس آن بھیجتے رہیے، ہم آپ کو اپنا رب مان کر اس کے اوپر جمے رہیں گے. ہمیں شیاطین کا ساتھ نہیں چاہیے، ہمیں فرشتوں کا ساتھ چاہیے. ذرا ان فرشتوں کی دعاؤں کو دیکھیں قرآن کے حوالے سے. اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو کتنا اپنا تقرب عطا کیا، اپنا قرب عطا کیا. جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یقیناً وہ اللہ کے بہت مقرب فرشتے ہیں. ومن حوله، اور جو فرشتے اس عرش کے چاروں طرف ہیں. اب یہ سب اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے نوعیت کیا ہے. ہمارا ایمان اس پر ہونا چاہیے کہ عرش الہی کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے چاروں طرف فرشتوں کی ایک بڑی تعداد ہے. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن نے کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، آپ کے رب کا لشکر کتنا ہے؟ آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تمام مفسرین کا اتفاق ہے یہاں پر جنود سے مراد، لشکر سے مراد فرشتے ہیں. آپ کے رب کا لشکر یعنی آپ کے رب کے فرشتے کتنے ہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا، پانی مجھے نہیں چاہیے، جزاک اللہ آپ نے پوچھ لیا. آپ کے رب کا لشکر یعنی آپ کے رب کے فرشتے کتنے ہیں؟ آپ کے رب کے سوا ان کی تعداد کوئی نہیں جان سکتا، اتنی تعداد ہے ان کی. الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے. ومن حوله، اور وہ فرشتے جو اس عرش کے چاروں طرف ہیں، کیا کرتے ہیں وہ؟ یسبحون بحمد ربهم، وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، یہی ان کا کام ہے. ویؤمنون به، اور وہ اپنے رب پر ایمان بھی رکھتے ہیں. فرشتوں کو بھی رب پر ایمان لانا ہے، وہ سب ایمان والے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ تَابُوا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے بندے ہیں وہ فرشتے ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں. اے اللہ ایمان والے بندوں کی آپ مغفرت کر دیجیے. اب آپ دیکھیں کہ وہ فرشتے جو اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کے چاروں طرف جو فرشتے ہیں وہ استغفار کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اور آپ نے بھی الحمدللہ یہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ فرشتے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کی مغفرت کر دیجیے. جب یہ بات ہمیں قرآن کے حوالے سے معلوم ہو گئی کہ وہ فرشتے، اتنے مقرب فرشتے ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں ان سے محبت ہو ہی جائے گی. وہ فرشتے یہ بھی کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین، قرآن مجید اگر ہو ہاں، فاغفر للذین تابوا، تو آئے اللہ آپ ان کی مغفرت کر دیجئے جو توبہ کرنے والے ہیں، جو توبہ کر لیتے ہیں یا اللہ ان کی بھی مغفرت کر دیجئے. اور صرف انہی کی نہیں، ومن صلح من آبائهم، ان کے جو باپ دادا ہیں ان میں جتنے صالحین تھے یا اللہ ان سب کی بھی مغفرت کر دیجئے. اور ان کی دعا یہیں پر نہیں ٹھہرتی، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں وازواجہم، اے اللہ ان کی بیویوں کو بھی مغفرت کر دیجئے. اور اگر بیویاں ہیں تو ان کے شوہروں کی مغفرت کر دیجیے. اور ان کی دعا یہیں پر نہیں ٹھہرتی, وہ یہ بھی کہتے ہیں وَذُرِّيَّاتِهِمْ, اور اے اللہ ان کی اولاد کی بھی مغفرت کر دیجیے. جو فرشتے ہمارے لیے, ہمارے آبا و اجداد کے لیے, ہماری بیویوں کے لیے, ہماری اولاد کے لیے اپنے اللہ سے مغفرت کی دعاؤں کے طلبگار ہوں, مغفرت کی دعا مانگ رہے ہوں, ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے نا, تو وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے, ان کو, ان کے باپ داداؤں کو, ان کی بیویوں کو اور ان کی اولاد کو. وقہم السیئات, اور ایک ان کی دعا یہ بھی قرآن نے ذکر کی ہے کہ اللہ ان کو برائیوں سے بچا لیجئے, یہ برائیوں میں نہ پڑنے پائیں, یہ شیاطین کے دوست نہ بننے پائیں. تو اس طرح کی دعائیں جو فرشتے ہمارے اور آپ کے لیے کرتے ہیں, ان کی محبت تو ہمارے دل میں ہونی چاہیے نا. تو اگر ہم چاہیں کہ ہمارے پاس شیاطین نہ آئیں, تو بہتان تراشی اور گناہوں کی عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا, شیاطین نہیں آ سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رحمت کے فرشتے آتے رہیں, تو پھر ہمیں اور آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا جو قرآن اور حدیث میں مذکور ہے, ربنا اللہ کہہ کر پوری استقامت کے ساتھ اس کے اوپر جمنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کے ذکر کی مجلسیں منعقد کرنی ہے. میں پورے یقین کے ساتھ احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہم اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ میں چاروں طرف سے فرشتے موجود ہیں, رحمت کے فرشتے موجود ہیں. ہم جب چاہیں اپنے پاس رحمت کے فرشتوں کو بلا لیں, اللہ کا ذکر کریں. گاڑی میں جا رہے ہیں, جزاک اللہ, وہ گاڑی میں جانے کے دو طریقے ہیں, یا تو کوئی گانا لگا دیں یا اللہ کا ذکر کرنے لگیں. ہماری خواہش یہ کہ گاڑی چلاتے چلاتے ہمارے پاس رحمت کے فرشتے آ جائیں, تو آپ گاڑی چلاتے چلاتے اللہ کا ذکر کرنے لگیے, رب کعبہ کی قسم رحمت کے فرشتے آپ کے پاس آ جائیں. اور جب انسان گناہوں کی مجلسیں برپا کرتا ہے, گناہوں کے کاموں کے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہے, تو پھر وہاں چاروں طرف سے اس کو شیاطین گھیر لیتے ہیں. یہ اختیاری عمل ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے انسان کے لیے دونوں راستے اجاگر کر دیے ہیں, جو جس راہ پہ چلنا چاہے وہ اس راہ پہ چلے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کرے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, انسان کے نفس میں فسق و فجور اور تقوی و طہارت دونوں چیزوں کا الہام کر دیا گیا ہے. اب جو چاہے وہ اس کو پاک صاف کر لے وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جو چاہے وہ اس کو گندا کر لے وہ ناکام ہو جائے گا. جس طرح ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں, ہم ان کو صاف کرتے ہیں تو صاف ہو جاتے ہیں, ہمارا بدن گندا ہو جاتا ہے, ہم اس بدن کو صاف کرتے ہیں بدن صاف ہو جاتا ہے, ایسے ہی انسان کا نفس, اس کی روح, یہ بھی گندی ہو جاتی ہے. اس کو صاف کرنا چاہیں تو وہ بھی صاف ہو جائے گی, ضرور پاک ہوگی وہ روح, ضرور صاف ہوگی وہ روح. اور روح کو پاک اور صاف کرنے کے لیے, اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے ذکر الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور کثرت کے ساتھ میں ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے نفوس کا تزکیہ کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کا تصفیہ کر دیتے ہیں. اسلام کی ذمہ داریوں کو اگر ہم دیکھیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی جو معمولاتی زندگی ہے, اس میں ہمیں اسلام نے کیا کیا کام دیے ہیں. ہر کام محدود ہے. فجر کی نماز 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض, پھر ظہر تک فارغ ہیں نماز کے حوالے سے. ظہر کا وقت آئے تو اتنی رکعت نماز پڑھیے, پھر عصر تک فارغ ہیں. عصر کا وقت آئے تو اتنی نماز پڑھیے, اتنی رکعتیں متعین ہیں, مغرب تک فارغ ہیں. نمازوں کے اوقات بھی متعین ہیں, نمازوں کی رکعات بھی متعین ہیں, اتنی پڑھیے. کسی بھی عمل کو آپ دیکھیں, پورے سال میں رمضان کے روزے فرض ہوں گے, ہر مہینے میں روزے فرض نہیں ہیں. پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے. سال میں صاحب نصاب کو 2.5% زکات دینی ہے. ہر عمل کی حد بندی ہے. ایک عمل ایسا ہے کہ ہمارے رب نے اس کی کوئی حد بندی نہیں کی, بلکہ اس کو کثرت کے ساتھ میں طلب کیا ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ نہ کرو. یہ کثرت کے ساتھ نہیں, اگر کوئی عبادت مطلوب ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. صبح ہو یا شام, رات ہو یا دن, زبان سے ہو یا دل سے, اپنے اللہ کو یاد کرتے رہو. یہی ایک راستہ ہے, یہی ایک سبیل ہے, یہی ایک نسخہ ہے جس سے دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے. اس کے علاوہ کون سی چیز ہے جس سے دل کو اطمینان مل جائے؟ مادہ پرست انسان عالی شان محلوں میں دل کا اطمینان تلاش کرتا ہے, طلب کرتا ہے. بینک بیلنس زیادہ مضبوط رہے, اس سے دل کو اطمینان ملے گا. اولاد کثرت کے ساتھ میں ہو جائے, اس سے دل کو اطمینان ملے گا. مادہ پرست انسان مادی چیزوں میں دل کا اطمینان تلاش کرتا ہے, اور رب کعبہ کی قسم دل کا اطمینان کسی بھی مادی چیز میں ہمارے رب نے رکھا ہی نہیں ہے. ان کا اعلان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ بات توجہ سے سن لو, دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے. جو انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا اس کے دل کو ہی اطمینان حاصل ہوگا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اللہ کو کثرت کے ساتھ میں یاد کریں. جیسا موقع ہو, زبان سے یاد کرنے کا موقع ہے تو زبان سے یاد کریں, اور زبان سے یاد کرنے کا موقع نہیں ہے تو ہمارے یہاں وقوف قلبی کی بڑی اہمیت ہے, یعنی دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے وابستہ رہے. جب انسان اس مقام پر آ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر وہ کثرت کے ساتھ میں کرتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. اللہ کا ذکر بہت فائدہ پہنچاتا ہے. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے سکینہ نازل ہونے لگتا ہے. جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے رحمت کے فرشتے کثرت کے ساتھ میں آتے ہیں اور چاروں طرف سے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اور اس ذکر کے وقت میں فرشتوں کی آمد اور ان کے نزول کو یہ ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی لیکن ہماری روح اسے ضرور محسوس کر لیتی ہے. جب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے, خطبہ جمعہ کے وقت اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان کے اوپر اونگ تاری ہونے لگتی ہے, آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں. یہ اسی وقت نیند کیوں آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے, اتنی کثرت کے ساتھ ایمان والے موجود ہیں, سب اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں. رحمت کے فرشتوں کی اتنی کثرت کے ساتھ میں آمد ہوتی ہے, رحمت ہی رحمت ہے. جب دل کو سکون ملتا ہے تو پھر غنودگی تاری ہی ہو جاتی ہے. جہاں گناہوں کے کام ہوتے ہیں وہاں نیند نہیں آتی ہے, جہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے وہاں انسان کے قلب کو اتنا اطمینان ملتا ہے, اتنا سکون ملتا ہے کہ اس کے اوپر غنودگی طاری ہو جاتی ہے. تو ہمارے فرائض میں, ہماری مذہبی ذمہ داریوں میں یہ بات بھی شامل رہے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ میں کیا کریں. قرآن مجید کی تلاوت, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام, اللہ کا ذکر, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اگر ہم ذکر میں مشغول رہے اور دعا کا موقع نہ ملا تو دعا مانگنے والوں سے زیادہ اللہ ہمیں اور آپ کو عطا کر دیں گے ذکر کی برکت سے. اور اس کو میں قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے آج کی مجلس میں ضرور ذکر کروں گا. حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے کون ناواقف ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام پہ ایک آزمائش آئی, مچھلی کے پیٹ میں زندہ سلامت پہنچ گئے, مچھلی کے پیٹ میں. تو مشہور یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا. وہ دعا سب کو یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہے. ذرا پڑھیں اس دعا کو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مگر میں آپ کو جب اس کا ترجمہ سناؤں گا تو آپ کہیں گے اس میں دعا نام کی تو کوئی چیز نہیں. دعا کا مطلب کچھ مانگا جائے. یونس علیہ السلام کی اس دعا کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا کر دی, مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا. آپ اس کا ترجمہ دیکھیں پھر مجھے بتائیں یہ دعا ہے کیا. یہ اللہ کا ذکر ہے, لا الہ الا انت. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کہہ رہے ہیں اپنے اللہ سے؟ لا الہ الا انت. آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. کچھ مانگا انہوں نے؟ اتنے جملے میں تو کوئی دعا نہیں, اس جملے میں کوئی طلب نہیں, اس جملے میں اس مصیبت سے نجات مانگنے کا کوئی جملہ نہیں. انہوں نے اپنے اللہ سے یہ کہا ہے, لا الہ الا انت, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہی ہم اور آپ کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب ہم اور آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو کوئی دعا مانگ رہے ہیں کیا؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں, لا الہ الا انت. یونس علیہ السلام نے کہا آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک, آپ ہر عیب سے پاک ہیں اور ہر ضرورت سے آپ پاک ہیں. کچھ مانگا ہے انہوں نے کیا؟ اللہ کی پاکیزگی بیان کی ہے, اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, اے اللہ تو ہر ضرورت سے پاک ہے, مانگا کچھ نہیں, اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک. اور آگے کہا انی کنت من الظالمین, بلا شبہ میں ظالمین میں سے ہوں. اپنے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں اقرار کر لیا, اس کی پوری تفصیل احادیث میں اور تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے. کیا مانگا انہوں نے؟ کون سی دعا کی انہوں نے ان جملوں میں؟ کوئی دعا نہیں کی. اللہ کی تعریف بیان کی, اللہ کی وحدانیت بیان کی, اللہ کی تسبیح بیان کی اور اپنے جرم کا اقرار کر لیا, مانگا کچھ نہیں. اور میرے اللہ کو یہی ادا بڑی پسند ہے, جو بندہ ان کی تعریف کرے تو مانگنے والوں سے زیادہ وہ اسے عطا کر دیتے ہیں. یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار مسلسل کیا اور اللہ کی تسبیح مسلسل بیان کی اور جو کچھ ان سے سرزد ہوا اس کا اقرار کیا, اللہ رب العزت نے بغیر مانگے ان کو نجات عطا کر دی کہ نہیں؟ اسی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے, اللہ کی یاد میں مصروف رہے, وہ کچھ بھی نہ مانگے, اللہ اس کی ہر ضرورت کو غیب سے پورا کر دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار والے عمل کے تعلق سے تین انعامات کا تذکرہ کیا ہے. آپ دیکھیں اس میں مانگ کیا ہے, لیکن اس استغفار کے نتیجے میں ملے گا کیا, آپ اس کے اوپر توجہ دیں گے تو مسئلہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ ابو داؤد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کا راوی ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے, کثرت کے ساتھ میں استغفار کیا کرے, اللہ تعالیٰ اس کو تین انعامات عطا کریں گے. کتنا ہے استغفار؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ, اسی سے استغفار والا عمل وجود میں آ جائے گا. کوئی شخص اور آگے پڑھ لے, سبحان اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی. اب اس میں بہت کچھ نہیں ہے, استغفار کا عمل کتنا مختصر ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے, یعنی کثرت سے استغفار کیا کرے, اللہ تعالیٰ اس کو تین انعامات عطا کریں گے. پہلا انعام, اگر وہ کسی تنگی میں گھر گیا تو اللہ اس تنگی سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دیں گے. آدمی تنگی سے نکلنے کے لیے نہ جانے کن کن دروں کی ٹھوکریں کھاتا ہے, کہاں کہاں جا کر کے وہ سفارشیں کرواتا ہے, کن کے سامنے جا کے وہ سجدہ ریز ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کر لو, تمہیں اللہ تین انعامات عطا کرے گا. پہلا انعام یہ ہے کہ تنگیوں میں اگر گھر گئے تو تمہارا رب استغفار کی برکت سے ان تنگیوں سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دے گا. دوسرا انعام, وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا, اور اللہ تعالی ہر ذہنی الجھن سے کشادگی عطا کر دیں گے. اس کا بہت آسان ترجمہ اگر میں کروں تو یہ ہوگا کہ تمہارا اللہ تمہیں ہر ٹینشن سے محفوظ کر دیں گے، ہر غم سے، ہر ذہنی الجھن سے اللہ حفاظت عطا کر دیں گے استغفار کی برکت سے۔ آدمی اپنے غم کو بھلانے کے لیے شراب پیتا ہے، آدمی اپنے غم کو بھلانے کے لیے نشے کے انجیکشن لگواتا ہے، آدمی اپنے غم کو بھلانے کے لیے نشے آور گولیاں کھاتا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ نشہ اور یہ نشے کے انجیکشن اور یہ نشے کی گولیاں یہ غم کا علاج نہیں ہے، یہ انسان کو مدہوش کر دیتا ہے نشہ، یہ نشہ انسان کو بے ہوش کر دیتا ہے، اور جیسے ہی ہوش آئے گا آنکھیں کھلیں گی تو غم کے بادل پھر دل اور دماغ پہ منڈلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ علیہ السلام نے غم کا حقیقی علاج ہمیں اور آپ کو عطا کر دیا، اور غم کا حقیقی علاج کیا ہے؟ استغفار کی کثرت۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ تعالیٰ ہر غم سے کشادگی عطا کر دیں گے اپنے اس بندے کو جو استغفار کثرت کے ساتھ بھی کرتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرا فائدہ یہ بتایا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے اس بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا، اللہ استغفار کی برکت سے اس کو ان مقامات سے روزی عطا کر دیتے ہیں۔ رزق میں وسعت، رزق میں برکت، ان مقامات سے روزی کا مل جانا جہاں سے انسان کا وہم و گمان نہیں ہوتا، اس کے پیچھے استغفار کی کثرت کی قوت کار فرما ہے۔ اللہ کے جو بندے استغفار کریں اور کثرت سے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ تین انعامات عطا کرتے ہیں، تو اللہ اپنے ذکر کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جو کثرت کے ساتھ میں استغفار کرتے ہیں اللہ ان کو یہ نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ لیکن استغفار میں، استغفار کے وقت پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ استغفار جو بے توجہی سے کیا جائے، ایسے استغفار کے لیے الگ سے استغفار کرنا پڑے گا کہ یا اللہ ہم نے استغفار بھی کیا تب بھی آپ کی طرف توجہ نہیں ہوئی، ہم استغفار زبان سے پڑھ رہے تھے اور دل اور دماغ میں دنیا کے نہ جانے کتنے خیالات سیر کر رہے تھے، یہ خود ایک جرم بن جائے گا۔ جب استغفار کریں تو ایسے کہ بس اللہ کی طرف پوری توجہ رہے، توجہ الی اللہ کے ساتھ زبان پکارے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو پھر یہ ذکر اور یہ استغفار ہمارے لیے ان تین عظیم انعامات کا ذریعہ بن جائے گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ جب کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے تو ہم اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں، کوئی بچہ اعلیٰ نمبرات سے پاس ہوتا ہے ہم اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں، کسی کو اعلیٰ درجے کی جاب مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، اسے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں نا۔ کیا حیثیت ہے ہماری اور آپ کی مبارکباد پیش کرنے کی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے کچھ مخصوص لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے، اور جس کو میرے مصطفیٰ مبارکباد پیش کر دیں اس کی قسمت کو سلام۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے ان افراد کو مبارکباد پیش کی ہے جن کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہو۔ اللہ اکبر، طوبی لمن وجد فی صحیفتہ کثرت الاستغفار، خوشخبری ہو، مبارکباد ہو ان کو جو اپنے نام اعمال میں استغفار کی کثرت پائیں۔ ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت کب ہوگی؟ جب ہم اس دنیا میں کثرت سے استغفار کریں گے، کیونکہ ہمارے دائیں جانب اور بائیں جانب فرشتے مقرر ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے کوئی لفظ نکلا ان فرشتوں نے اچک لیا، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر بات لکھی جا رہی ہے، ہر قول و عمل محفوظ کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے نام اعمال میں استغفار کی کثرت کب ہوگی؟ جب ہم استغفار کثرت سے کریں گے، اور جو کثرت سے استغفار کرے گا اس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت درج ہوگی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایسے بندوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے، مبارکباد ہو، تمہارے نام اعمال میں استغفار کی کثرت موجود ہے، تمہارا رب تمہاری مغفرت ضرور کرے گا۔ یہ خوشخبری پانے کے لیے ہمیں کثرت سے استغفار کرنا ہوگا اور اس کی عادت بنانی ہوگی، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ میں کرنا ہوگا، اس یقین کے ساتھ کہ جب جب اللہ کا ذکر ہوگا تب تب رحمت کے فرشتوں کا نزول ضرور ہوگا. اذان کتنے بجے ہے؟ 44 پہ ہے. تو ابھی سلسلہ جاری رکھیں یا دعا کرا دیں؟ نہیں، آپ جیسا بتائیں، جاری رکھیں. ٹھیک ہے، تو 40 پہ انشاءاللہ، 44 پہ ہے نا، تو ہم 40 پہ اپنی بات کو مکمل کریں گے. نبی 35 پہ بند کر دیں گے. ایک حدیث سنائے دیتا ہوں، ابھی اذان ہوگی نا، اس اذان کے تعلق سے ایک حدیث اور سن لیجئے. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث کا آخری حصہ میں آپ کو پہلے سنائے دیتا ہوں تاکہ مضمون کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہایت مخصوص مقام ہے. جنت میں ایک مقام ہے، وہ ایک مخصوص محل ہے، اور اس مخصوص مقام کا نام ہے وسیلہ. صحیح مسلم کی صحیح حدیث آپ کو سنا رہا ہوں اور ذمہ داری بھی اس حدیث کے حوالے سے عرض کروں گا. جنت میں ایک نہایت مخصوص مقام ہے اور اس مخصوص مقام کا نام وسیلہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مخصوص مقام اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا. مقام ایک، بندہ بھی ایک. کرسی ایک ہے نا، تو اس پہ ایک ہی بندہ بیٹھ سکتا ہے. وہ مقام بھی ایک، اس کا نام وسیلہ، اور وہ اللہ کے تمام بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں گا. اللہ اکبر، وہ مقام وسیلہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا. یہ حدیث کا آخری حصہ میں نے آپ کو پہلے اس لیے سنا دیا تاکہ جب میں ابتدائی حصہ آپ کو سناؤں تو آپ اس مضمون کو پوری طرح سمجھ لیں. اب حدیث کا ابتدائی حصہ دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنے اور اس کا جواب دے، جو شخص اذان سنے اور اس کا جواب دے. جب مؤذن کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مؤذن پکارے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن پکارے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. جب مؤذن کہے حی علی الصلاہ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس میں جواب چینج ہو گیا، میرے مصطفیٰ کی تلقین ہے. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوة الا باللہ، پھر باقی الفاظ کو دہراؤ. تو جو شخص اذان سنے اور اس کا جواب دے، اور جواب دے کر درود پاک پڑھے. اس کو اپنے معمولات میں آپ نے شامل کر رکھا ہوگا، اور جن کے معمولات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت شامل نہیں ہے تو وہ اپنے معمولات میں اس کو شامل کریں. اذان ہو تو اس کا جواب دیں، اور جواب دے کر درود پاک پڑھیں. آگے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ میرے لیے وسیلے کی دعا کر دے. یہ وسیلے والا حصہ میں نے آپ کو پہلے سنا دیا تھا، سمجھ گئے نا؟ جو شخص اذان سنے اور اس کا جواب دے، اور جواب دے کر درود پاک پڑھے، اور درود پاک پڑھ کر میرے لیے وسیلے کی دعا کر دے. کون سے وسیلے کی؟ وہ جو جنت کا نہایت مخصوص مقام ہے، وہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں گا. جو شخص اذان سنے، اس کا جواب دے، درود پاک پڑھ کر میرے لیے وسیلے کی دعا کر دے. کیا ہے وسیلے کی دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد انل. روز پڑھتے ہیں آپ یہ الوسیلہ. اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما. پوری دعا کا ترجمہ کرنے کا موقع نہیں ہے، ہم اور آپ اپنے اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ آتی محمد الوسیلہ، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، یعنی وہ جنت کا مخصوص مقام جو تیرے تمام بندوں میں سے ایک بندے کو ملے گا، وہ مقام وسیلہ میرے مصطفیٰ کو دے دے. تو جو شخص اذان سن کر اس کا جواب دے درود پاک پڑھ کر، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے وسیلے کی دعا کر دے. جو یہ کام کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے ذمے اس کی شفاعت کرنا واجب ہو جائے گا. شفاعت مصطفیٰ کا طلبگار میں بھی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی شفاعت مصطفیٰ کے طلبگار ہیں، کیونکہ ان کی شفاعت کے بغیر تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ شافیِ محشر میدان محشر میں ہماری اور آپ کی شفاعت کر دیں، اور ساقیِ کوثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی ہاتھوں سے ہمیں جامِ کوثر عطا کر دیں، جس کے پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. یہ اگر تمنا ہے تو اذان کا جواب دے کر، درود پاک پڑھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کرنی ہے کہ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما. سوال یہ ہے کہ کیا ہماری اور آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں میرے مصطفیٰ کو مقام وسیلہ ملے گا؟ نہیں. ہم اور آپ دعا کریں یا نہ کریں، میرا رب کا میرے مصطفیٰ سے وعدہ ہو چکا ہے، الذی وعدتا، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے وہ مقام وسیلہ ان کو دیجئے. ہم اور آپ دعا کریں یا نہ کریں، میرے مصطفیٰ کو مقام وسیلہ مل کر رہے گا. پھر نبی نے ہم سے اور آپ سے کیوں کہا کہ اذان کا جواب دے کر، درود پڑھ کر میرے لیے وسیلے کی دعا کر دیا کرو؟ یہ ان کے عطا کرنے کے طریقے ہیں، یہ نوازنے کے انداز ہیں کہ تم میرے محبوب کے لیے دعائے وسیلہ کر دیا کرو، میں اپنے محبوب کی شفاعت تمہیں عطا کر دوں گا. یہ ان کے نوازنے کے طریقے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا شعور عطا فرمائے. اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. ہمارے اور آپ کے درود کی کیا حیثیت ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جس گنبد خضرا کے مکی پر اللہ اور اس کے تمام فرشتے ہمہ وقت رحمتوں کو بھیج رہے ہوں، درود بھیج رہے ہوں، جس گنبد خضرا کے مقام پر ہمہ وقت اللہ کی جانب سے، اس کے فرشتوں کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو، تو ہم گنہگاروں کے درود کی کیا حیثیت ہے اللہ کی رحمت کے سامنے؟ لیکن پھر بھی اللہ کا آرڈر ہے کہ تم درود بھیجو. ہم سے اور آپ سے کہا گیا تو ہم نے اور آپ نے تو یہ کہا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. اللہ تو پہلے سے رحمت نازل کر رہا ہے، ہم سے کہا گیا کہ تم بھیجو، ہم خود سے نہ بھیج کر اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. یہ ان کے نوازنے کے طریقے ہیں. وہاں رحمتوں کی کمی یوں نہیں، اللہ نے ان کو خود رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. لیکن اگر ہم اور آپ اللہ کے مکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے تو اللہ ہمیں اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ ایک مرتبہ کے درود پر ہمارے اللہ ہم پر 10 رحمتیں نازل کر دیتے ہیں، ہمارے 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ہمارے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں. یہ ان کی نوازشات کے طریقے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اذان کا جواب دے کر درود پاک پڑھیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کریں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، وہ اسی موضوع سے متعلق ہے. اذان ہونے سے پہلے پہلے 3 منٹ میں وہ حدیث بھی سن لیجئے. یہ معمولات مصطفوی ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامة، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، جو مانگو گے وہ ملے گا. اذان ہو جائے پھر اقامت ہوتی ہے جماعت برپا ہونے کے وقت میں، اس اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی. صحابہ بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے فوراً پوچھا فماذا نقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے دعا مانگے ہم؟ اللہ اکبر، یعنی ہم بعض مرتبہ ان دعاؤں میں، ان اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں کہ ایک ایک گھنٹے کی دعا ہوتی ہے اور آخر میں دعا کرانے والے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، کیونکہ ضرورتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم گھنٹوں بیان میں بھی، گھنٹوں کی دعاؤں میں بھی اپنی ساری ضرورت آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. یہاں تو سنتیں بھی ادا کرنی ہیں اور وقت بھی بڑا مختصر ہے. صحابہ کتنے سمجھدار تھے، وقت بڑا قیمتی ہے، دعا رد نہیں ہوگی. تو صحابہ نے فوراً پوچھا فماذا نقول یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم کون سی دعا مانگیں اس وقت میں، اذان اور اقامت کے بیچ کون سی دعا مانگیں؟ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے تھے، میرے مصطفیٰ کے ایک جملے میں اتنی گہرائیاں اور گہرائیاں اور پنہائیاں اور وسعتیں ہیں کہ اس ایک جملے کی تفسیر قیامت تک مکمل نہیں ہو سکتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگ لیا کرو، عافیت مل گئی تو سب کچھ مل گیا. مختصر سا جملہ، یہ ہمیں اور آپ کو اذان اور اقامت کے درمیان میں اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، بس یہ دعا پڑھ لیا کریں اذان اور اقامت کے درمیان. عافیت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، عافیت نہیں تو ساری کائنات بیکار ہے. دعا کا وقت ہے، دعا کے حوالے سے دعا کا مضمون جو آپ نے سنا، حافظ ابن قیم کا ایک بڑا اہم جملہ یاد کر لیجئے. حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے چار قبلے ہیں، عبادت کا قبلہ اللہ، ساری عبادتیں اللہ کے لیے، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہے مسجد آپ بیت اللہ کے رخ پہ ہی تو بناتے ہیں. کتنے قبلے بتائے ہیں؟ چار، عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ. اگلا جملہ سنانے کے لیے میں نے یہ بیان چھیڑ دیا، دعا کا قبلہ کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے؟ دعا کا قبلہ کیا ہے؟ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں دعا کا قبلہ عرش اللہ. عام طور پہ دعا مانگنے کے وقت میں ہم دعا کے قبلے کا اہتمام نہیں کر پاتے. نماز کا قبلہ بالکل ٹھیک رہے گا، عبادت کا قبلہ ٹھیک ہے، اطاعت کا قبلہ ٹھیک ہے، لیکن دعا کے وقت میں دعا کا قبلہ ہم درست نہیں کر پاتے. مجھے دیکھیے گا، ہم دعا مانگنے کے وقت میں یہ حالت رکھتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، پوری دعاؤں میں ہاتھوں کو رگڑتے رہتے ہیں. کسی سے کہلوا دیجئے کہ یہ بندہ کچھ مانگ رہا ہے، کسی سے کہلوا دیجئے کہ جو ہم ایسے ہاتھ کرتے ہیں یہ بندہ کچھ مانگ رہا ہے. ہم سے اور آپ سے زیادہ سمجھدار دنیا کا فقیر ہے. دنیا کا فقیر جب کسی سے مانگتا ہے تو ایسے ہاتھ کر دیتا ہے، ایسے ہاتھ کر دیتا ہے، اپنے دامن کو پھیلا دیتا ہے، کاسے گدائی سیدھا کر کے آگے بڑھا دیتا ہے، وہ سمجھدار ہے. اور ہم اتنے ناسمجھ ہو گئے کہ اللہ کی بارگاہ کے فقیر بن کر بھی اللہ سے اس حال میں مانگتے ہیں کہ ہماری دعا کا قبلہ درست نہیں. حافظ ابن قیم نے صاف واضح کر دیا دعا کا قبلہ عرش اللہ ہے. جب دعا مانگا کرو تو تمہارے ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف ہونی چاہیے. ایسے کر کے دعا مانگو، اپنی دعا کا قبلہ درست کرو. جب یہ دعا کا قبلہ درست ہوگا تو اس میں اوپر سے بہت کچھ آتا ہے. کیا آتا ہے بتانے کا موقع نہیں ہے. کیا اس میں جو کچھ آیا ہے پیروں میں اس کو رگڑیں گے، گھٹنوں میں اسے پوچھیں گے؟ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے دعا جب مکمل کرو اس میں جو کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے اس کو اپنے چہرے پہ پھیر لو. یہ سنت ہے باقاعدہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی طویل حدیث ہے، ان کے لیے کیا آیا نبی کے ہاتھوں میں، ان کی چادر پہ کیا ڈالا، اس چادر کو سینے سے لگایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر جو سنا ہمیشہ کے لیے ان کو یاد آ گیا. ان اٹھے ہوئے ہاتھوں میں اللہ کی طرف سے بہت کچھ آتا ہے، لیکن ہم اتنے نااہل بن گئے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کی بارگاہ کے فقیر اللہ سے مانگنا نہیں جانتے. وہ جب دعا کرتے ہیں تو ایسے ہاتھوں کو رکھتے ہیں، کوئی ایسے کیے ہوئے ہیں. ان سارے طریقوں کو چھوڑیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کا قبلہ درست کر کے اپنی ہتھیلیوں کو اللہ کے عرش کی طرف کر کے دعائیں مانگیے، اللہ ضرور نوازے گا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا رحمن. میں بڑا ممنون و مشکور ہوں اپنے حافظ ادریس صاحب کا اور آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے وقت دیا، اللہ رسول کی باتیں سنی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.